اگلی سورت روم ہے، تھوڑی سی تلاوت بھی سنتے ہیں اور پھر ہم اس کا خلاصہ کرتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الف لام میم. غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم.
سورت روم بہت خوبصورت سورت ہے، مکی سورت ہے. ومن آیاتی ہی کا لفظ اس میں بار بار آئے گا. مکی سورت تو ہے لیکن اس میں جنت اور جہنم والے کوئی اعمال کی بات تو نہیں ہے، صرف اشارے ملتے ہیں. اگر آیتوں کے اعتبار سے ہم اس کو دیکھیں گے تو اس سورت کے اندر 84 آیتیں ہیں، لیکن ان صورتوں کی آیتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی جلدی جلدی صورت پوری ہو رہی ہے اور ہر صورت کے ساتھ ہمیں بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے. صورت روم میں بنیادی طور پر ایک پیشن گوئی کی گئی تھی جو سچی ثابت ہوئی، جس نے قرآن کی سچائی کو اور زیادہ کھول کر لوگوں کے سامنے رکھا. اس کے باوجود بھی جن کو ہدایت نہیں ملنی تھی ان کو نہیں ملی. اور اس میں ہم سب کے لیے بھی آج سبق ہے کہ جس طرح آج مسلمان مغلوب دکھتے ہیں، ان شاء اللہ آنے والے وقت میں غلبہ ہوگا. تو دل توڑنے والی یا ہمت توڑنے والی باتوں کی بجائے کام کرنا چاہیے اور مغلوبیت کی وجہ کو ڈھونڈنا چاہیے. آیتوں کے اعتبار سے دیکھیے تو 8 مختلف اس میں ٹاپکس ہیں. پہلا ٹاپک آیت 1-7 ہے، رومیوں اور مسلمانوں کی فتح کی بشارت ہے. آیت 8-27 میں دلائل آخرت ہیں. 28-29 میں توحید کے دلائل ہیں. آیت 30-39 میں مسلمانوں کے لیے ہدایات ہیں. آیت 40-42 میں مشرکین کو چیلنج ہے. اور آیت 43-45 میں توحید اور آخرت کو قبول کرنے کا حکم ہے. پھر آیت نمبر 46-53 میں توحید کے دلائل بھی ہیں اور آخرت کے بھی ہیں. اور آیت 54-60 تک بشارت اور دلائل ہے جزا اور سزا کے. مرکزی مضمون فتح بدر کی خوشخبری ہے. پچھلی صورت میں ہم نے دیکھا ہجرت قریب ہے، لیکن اس صورت میں فتح ہوگی بدر میں، اور اس کو ریلیٹ کیا گیا ماضی کے واقعات سے. اور اسی طرح آخرت کے دلائل بھی ہیں. اور ہجرت حبشہ سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی تھی، ابھی کافی سال رہ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود جو باتیں ہوئیں وہ منو ان پوری ہوئی. آئیے دیکھتے ہیں ہم اس کو کیسے لیں گے. اور اس میں اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کی چونکہ دعوت ہے، تو ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں غور و فکر والا دل دماغ دے دے. سوچیں، سمجھیں، غور و فکر کریں، دیکھیں ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. کبھی کوئی خبر سنیں تو سوچا کریں یہ کیوں آئی، کبھی کچھ پڑھیں تو یہ کیوں ہوا، کوئی میسج آ گیا تو یہ کیوں ہوا. کیونکہ جب مسلمان سوچتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اچھے اچھے حالات پیدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم. رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے، اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے. اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. اور اس دن ایمان والے بھی خوش ہوں گے، جبکہ اللہ کی بخشی بھی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے. اللہ تعالیٰ نصرت فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ زبردست بھی ہے اور حکیم رحیم بھی ہے. یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. آیتوں سے ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ کسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. تو بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رومی جو کہ مسلمانوں کے قریب تھے، ان کی جنگ فارس والوں سے ہوتی رہتی تھی. فارسی جو تھے وہ اپنے ذہن کے اور اپنے عقائد کے اعتبار سے مشرکین مکہ کے قریب تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کا تذکرہ یہاں کر کے مسلمانوں کو یقین دلایا کہ آج جو فارس کے لوگ بہت کامیاب دکھتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ رومنز کو فتح ہوگی. اور 9 سال کے اندر یہ بات ہو گئی تھی. ابو بکر صدیق نے اس کے اوپر ایک شرط بھی لگا لی اور اللہ کے نبی کے کہنے پہ کچھ سال بڑھوا لیے. اس سارے کو تو اب تاریخ سے پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن ایک تو ہمارا اپنا بڑا دل ٹھکتا ہے اس بات کو پڑھ کر کہ اللہ کے قرآن کی باتیں دنیا میں ثابت ہو گئیں. ہو گئی نا، یہ سب کچھ ہو چکا تھا. اور جس دن رومی جو تھے وہ غالب آئے، اسی طرح سے اسی دن غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بھی فتح ملی تھی. تو یہ دو چیزیں اکٹھی ریلیٹ کر دی گئیں، جس کا یہاں تذکرہ ہوا ہے کہ اس دن مسلمان بھی بڑے خوش ہوں گے، لیکن اصل میں آج کے گلوب کو اگر آپ اور میں دیکھیں تو مسلمانوں کے لیے اس میں بہت کچھ ہے۔ آپ دیکھیے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں، تلک الایام نداولھا بین الناس، شرط یہ کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو مانتے جائیں، سمجھتے جائیں۔ قرآن کا انداز بھی ایسا ہے، ذرا سی ڈپریشن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ امید کی کرنیں کھول دیتے ہیں۔ آج بھی پوری دنیا میں اگر مسلمانوں پہ ظلم و ستم کی آپ کو پرچھائیاں نظر آتی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے، اور اب کائنات کے جو انداز ہیں ہمیں دکھ رہے ہیں کہ اب مسلمان دوبارہ جاگ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ابھی بھی ایک دو صدی ہو، ابھی بھی کچھ وقت گزرے، لیکن انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میرا آپ کا کام کیا ہے کہ آج اپنے حصے کا حصہ ڈال جائیے کہ آج کی اس دنیا کو کیسے خوبصورت کرنا ہے۔ اگلی آیتوں میں دنیا کی حقیقت کھول کے رکھ دی، واقعی بڑی خوبصورت آیات ہیں کہ جو واقعی انسان کو سوچنے پہ مائل کرتی ہیں کہ دنیا کو چاہنے والوں کو بھی دنیا نہیں ملتی، صرف اس کا چھلکا ہی ملتا ہے۔ کیسے؟ آیت نمبر 7، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، لوگ دنیا کی زندگی کا بھی بس ظاہری پہلو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہے۔ یعنی جو دنیا میں آتا ہے نا، وہ بھی دنیا کی خوشیاں سچی نہیں پاتا، نقلی خوشیاں، نقلی ہنسی، نقلی بھاگ دوڑ، دوستیوں میں بھی ایسے کہیں ظاہر پرستی ہے، کوئی لیگ پولنگ ہے، کوئی دلوں میں کینے ہیں، کوئی بغض ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ دنیا میں جو لوگ بہت بھی کامیاب ہیں نا، ملک، یعنی ہو سکتا ہے کہ سائنس میں کامیاب ہوں، ہتھیاروں میں کامیاب ہوں، وہ اپنے سوشل سیٹ اپ میں کامیاب نہیں ہے۔ عورت کو سکون نہیں ہے، بیویاں پریشان ہیں، ماں باپ جو ہیں وہ بچوں سے لنال ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بس دنیا کے بھی ظاہری حسن پہ لگ گئے۔ چلو مجھے ناراض کرتے، آخرت چھوڑتے، دنیا تو بناتے، وہ بھی کوئی نہ بنی، اور آخرت سے تو وہ خود ہی غافل ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کیا۔ اللہ نے زمین و آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے برحق اور ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، اس پہ غور کریں۔ کوئی ہے مقصد اس دنیا میں میرے کھانے کا، پینے کا، چرنے کا، چگنے کا؟ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، مگر بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے ہیں، یعنی اکثریت کوئی نہیں مانتی۔ اور کیا لوگ کبھی چلے پھرے نہیں زمین پر کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ ان سے زیادہ طاقت رکھتے تھے، انہوں نے زمین کو خوب ادھیڑا تھا، یعنی خوب ترقی کی اور اسے اتنا آباد کیا جتنا انہوں نے نہیں کیا۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ یہ جو آج ہمارے ذہن میں ایک غرغرہ ہے نا کہ آج بڑی ترقی ہو گئی، ترقی یافتہ دور ہے، کمپیوٹر ایج ہے اور سائنس کا ایرا ہے، پہلے لوگ زیادہ ترقی یافتہ تھے، آج تو مشینوں کے ذریعے کرتے ہیں نا، پہلے لوگ خود کرتے تھے۔ تو یہ اشارہ کر دیا گیا کہ وہ بڑے بڑے نام تھے، لیکن ثم کان عاقبۃ الذین، آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو آج کے ترقی یافتہ لوگوں کو بھی بہت زیادہ اکڑنا نہیں چاہیے، اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے پانی میں، اور اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو بستر پہ ڈال دیتا ہے۔ آپ سوچیے انسان پورا ایکٹیو ہوتا ہے دنیا میں، دنیا کے ایسے نام موجود ہے فیمس لوگوں کے، اتنے مشہور لوگ تھے، آج بستر پہ پڑے میں، کوئی حادثہ ہوا، ٹانگیں ٹوٹ گئیں، کیا ساری بھاگ دوڑ صرف دنیا میں جینے کے لیے تو نہیں ہے؟ کیا ہمیں اپنی اس بھاگ دوڑ میں آخرت کی بھی کوئی فکر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اللہ ہمیں کسی جگہ بستر پہ ڈال دے پھر بیٹھیں گے، جیسے ہمارے یہاں نابینا لوگوں کو کہتے ہیں چلو حافظ بنا دیتے ہیں، کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ ساری اسکلز ختم ہو جائیں اور ہم بیکار ہو جائیں؟ آج ذرا سی مشکل آتی ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کیا آپ نے میں نے کبھی سوچا اس بات کو کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اور اگر سوچتے ہیں تو مبارک ہے آپ کو، لیکن بہت کم لوگ سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچ لگا دے، اسی لیے کائنات کی کچھ نشانیاں دکھا کر اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سوچنے کا انداز سکھا رہے ہیں کہ غور کرو، اللہ ہی ہے کون؟ آیت 11-11، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دہرائے گا، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے جب وہ سات برپا ہوگی، کون سی؟ قیامت۔ اس دن مجرم حق دک رہ جائیں گے، وجہ تیار ہی نہیں تھے، مینٹلی پریپیئر ہی نہیں تھے کہ کب قیامت آئے گی۔ جیسے آپ دیکھیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یاد ہی نہیں ہوتا کل پیپر ہے، پھر آپ کی دوست رات کو فون کرتی ہیں پتہ ہے کل ٹیسٹ ہے، پھر آپ کی جان نکلتی ہے، کہتے ہائے تیاری کوئی نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، تو ٹوٹلی ان پریپیئرڈ تھے، نہ ڈیٹ شیٹ دیکھی، نہ پیپر کھولا، نہ سلیبس خریدا، کچھ تیاری نہیں کی، اور اللہ نے بلا لیا تو حق دک رہ جائیں گے، سرپرائزڈ، یہ کیا ہوا، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں ایسے ہی ہوگا۔ ولم یکن لہم من شرکائم شفاء، ان کے ٹھہراوے شریکوں میں کوئی ان کا سفارش ہی نہیں ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ جس روز وہ ساتھ برپا ہوگی، اس دن سب انسان الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ ذرا امیجن کریں، دنیا میں گھلے ملے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں دیکھنا لوگوں کے ساتھ مل کے ہم بھی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، قیامت کے دن سب الون، ٹوٹلی الون، آپ سب اپنی اپنی لائنوں میں چلے جائیں۔ کبھی آپ کسی آفس میں گئے ہوں تو وہ کہتے ہیں بس اس سے آگے آپ کے ساتھ کوئی نہیں جا سکتا، جہاز پہ چاہیں کتنی دور تک بھی کوئی آپ کو سی آف کر دے، ایک جگہ کے بعد کہتے ہیں سوری پیسنجرز اونلی۔ کیا بنتا ہے اس وقت جب انسان پہلی دفعہ سفر کرے، یا خوف ہو دل میں یا غم ہو دل میں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، وہ ایک باغ میں شاداں فرحاں رکھے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے۔ فسبحان اللہ ہی نہ تم سو نہ وحی نہ تصبحون، بس تسبیح کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، آسمان و زمین میں اسی کے لیے حمد ہے۔ آپ کہتے کہ آسمانوں کے اندر اوپر جب جائیں تو وہاں بھی اللہ کے فرشتوں کی آوازیں آتی ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات گئے تھے تو آپ ایک خاص مقام پر اوپر گئے تو آپ نے فرشتوں کی آوازیں سنی، کہیں قلم چلنے کی آوازیں سنی جو لوگوں کے تقدیریں لکھ رہے ہیں۔ میرا بڑا دل کرتا ہے ویسے آسمانوں کی بھی سیر کرنے کو، خاص طور پہ جب جہاز اوپر جاتا ہے نا تو کہتی تھوڑا سا اوپر اور جا کے دیکھو نا بھلا کیا ہے۔ مرنے کے بعد تو جائیں گی روحیں ہماری، دیکھیں گی، اور آپ کو تو اوپر اتنی خوبصورتی ہے، آپ پڑھ کے دیکھیے واقعہ معراج، اوپر سونے چاندی کے درخت ہیں، کیونکہ جنت بھی اوپر ہے، آج بھی موجود ہے جنت۔ یا آپ کے میرے بیچ میں جو جنت آسمان کے ساتھ پردے ہیں نا، یہ جنت کی نعمتیں نام دیکھ لیں، اوپر موجود ہے۔ اللہ کے نبی کو جب معراج میں لے جایا گیا تو اوپر سے سونے کی ٹڈیاں برستی ہوئی دکھیں، کوئی فن پلیکس اور کوئی بہت خوبصورت سجا ہوا ہال دیکھیں، اس تصور میں لائیں گولڈن سلور اور جو بڑے بڑے ہوٹلوں کے شینگلرز ہیں آسمانوں پہ، آج بھی یہ سب کچھ ہے۔ ہم تو وہ چیزیں سجاتے ہیں نا جو لوگ دیکھتے ہیں، کوئی پوچھے کہ ہمارے کلوزٹ کتنے گندے ہیں اور ہماری پینٹریز کتنی گندی ہیں، کون دیکھتا ہے وہ؟ ہم تو ڈرائنگ روم سجاتے ہیں نا، اللہ نے کونے کھدرے سجائے ہوئے ہیں۔ آج بھی آپ جنگلوں میں جائیں تو بہت حسن دکھے گا، دریاؤں کے کنارے جائیں حسن ملے گا، پہاڑوں کی تہ میں جائیں، یہ غیر آنگن کی جس کی آپ باتیں کرتے ہیں وہ کیا ہے، کتنے لوگ رہتے ہوں گے وہاں، جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں، رہتا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے حسن کو چھپاتا ہے، آپ اس بات پہ غور کر کے دیکھیں، آپ کو فطرت نظر آئے، خوبصورتی ہو چھپی بھی ہو، اپنے لیے انجوائے کرو، دیکھو کیا اچھا ہے، اپنا دل خوش ہو رہا ہے، اپنا گھر کمفرٹیبل کر رہے ہیں، اپنا کمرہ ٹھیک کر رہے ہیں، کریے، کوئی حرج کی بات نہیں، انسان کی ایفیشنسی بڑھتی ہے۔ لیکن ڈسپلے کلچر ذہن سے نکال دیں، دکھاوا رکھاری، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرنے کو واقعی دل چاہتا ہے جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ہم تو زمین پہ کتنے خوبصورت منظر دیکھتے ہیں، اور آپ ناروے والے ماشاء اللہ، اور میں، ہم کیا کچھ دیکھتے ہیں۔ لوگ ترستے ہیں جن موسموں کو اور جن گرمی سردیوں اور جن نظاروں کو، لوگ دیکھتے جاتے ہیں چار چار پانچ پانچ دن کے لیے، مری جا رہے ہیں، سوات جا رہے ہیں، آپ کے میرے رستوں میں پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم شکر نہ کریں۔ لیکن ہمیں یہ چیزیں بھی غافل کر دیتی ہیں بعض دفعہ، ہم انہی میں پڑے رہ جاتے ہیں۔ اور تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر جب کہ تم پر ظہر کا وقت آئے، یعنی ہر وقت تسبیح کرو۔ اقیم الصلاۃ طرفی النہار والزلف من اللیل، سورہ ہود میں بھی پڑھ چکے ہیں، یعنی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ٹوٹلی میری طرف انوالو ہو جاؤ، توجہ دو۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہت، وہ جس کو بولتے ہیں کہ اردو میں ہم کیسے بولیں گے، توجہ مانگتے ہیں، بہت پوزیسو ہوتے ہیں کچھ لوگ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ایسا کچھ تو نہیں بولتے، لیکن حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بس سوچو تو میرے بارے میں سوچو، دیکھو تو مجھے، بات کرو تو میری، تمہاری زبان پہ میرا نام، سب کچھ ہو، کیونکہ میں کرتا بھی تو اتنا کچھ ہوں نا۔ یخرج الحی من المی، وہ زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردے میں سے زندہ کو نکال لاتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ اسی طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے۔ ذرا 3 سیکنڈ تک سوچیے، جب ہم قبروں سے نکلیں گے کیا وہ وقت ہوگا؟ 7 انسان کی تخلیق کا تذکرہ کر دیا، اس کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، یہ میں اور آپ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، مٹی پھر رہی ادھر ادھر، اور مٹی کو کیا خوبصورت زبان دی، بولتی جاتی ہے، اور مٹی کو اتنے پیارے جذبات دیے، ذرا سی بات سنی ٹپ ٹپ پانسو نکلے، آپ اور میں مٹی کی بوری ہیں، بس اللہ نے اس کو ایک شیپ دے دی ہے، کسی کو لمبی پتلی موٹی کچھ نہ کچھ، تو یہ اللہ کی شان ہے نا، کتنا کچھ کر کے جب مٹی کو اتنا حسن دیتا ہے، تو آپ بتائیے کہ جب زندہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ آپ کو تو جنت میں انسان کس چیز سے بنا ہوگا؟ جنت کی عورت کیسی ہوگی، جنتیوں کے کپڑے کیسے ہوں گے، یہ مٹی کے تھوڑی ہوں گے، ہم اپنے اخلاق سے بنیں گے۔ کریکٹر دنیا میں جتنا خوبصورت ہے نا، ہائی تھنکنگ، سوچ اچھی، غیبت نہیں، چغلی نہیں، تانے نہیں، الزام نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، ولگر ٹاکنگ نہیں، لطیفے نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، آپ اتنے خوبصورت ہوں گے۔ کرسٹل کی ڈالز، کہ جنت کی عورت جب شربت پیے گی تو جہاں سے وہ پانی گزرے گا نا شربت، تو وہاں ایسے حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ریڈ ڈوری کے اندر کرسٹل کو ڈال دو، اس طرح وہ چمکتی بھی پھرے گی، پتہ نہیں وہ کیا باربیز ہوں گی۔ ہم تو آج باربی بننا چاہتے ہیں جو ممکن ہی نہیں ہے، 6-7 فٹ کی قد ہوگا تو پھر آپ کا فگر باربی جیسا بنے گا۔ آج کی لڑکیاں اپنے آپ کو باربی سے جوڑتی ہیں، ہائے میری شکل، میرا ناک ایسا، میرے کان کھلے کیوں، میرا وہ کیا، بھائی چھوڑ دو، تم نے اس کو کیا کرنا ہے، تمہاری بات کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر یکا یک تم بشر ہو کے زمین میں پھیلتے چلے جاتے ہو، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی اس بات کا احساس دلا دے کہ اللہ نے ہمیں اپنے پاس بلانا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی ہم جنس سے تمہاری بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ شادی کی بات ہے، شوہر بیوی کی بات ہے، اور مقصد شادی کیا ہے؟ سکون۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا مقصد شادی کا بچے ہیں، نہیں، پھر جن کے بچے نہیں ہوئے تو کیا شادی کا مقصد ختم ہو گیا؟ لکھ لیجئے اسلام میں نکاح اور شادی کا مقصد سکون ہے، اطمینان ہے۔ آج ویسٹ اتنا بے سکون کیوں ہے؟ کیونکہ شادی کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ اسلام بھی رومانٹسزم سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ سب کچھ کرو، یہ سارا کچھ تمہاری زندگی میں ہونا چاہیے۔ کیسے؟ کہ تم شادی کے بند کو نہ کھولو۔ آپ دیکھیں یہاں دو لفظ ہیں، مودہ اور رحمہ۔ شادی کے شروع کے دنوں میں مودت ہوتی ہے، سینٹیمنٹل ہوتا ہے انسان، انٹیمیسی ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ عورتیں بچوں میں مگن ہو جاتی ہیں، جذبات کم ہو جاتے ہیں، فکر خراب ہو جاتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے ایک عورت بڑی موٹی ہو گئی، بچوں میں چلی گئی، اب مرد کیا کرے، اس کو چھوڑ کر پھر کوئی 16 سال کی لے آئے؟ نہیں، رحمانی، اب رحم کرو اس پہ۔ بڑھاپے میں جب کبھی ایک دوسرے کو دوائیاں دیتے اور دلاتے ہیں، اس وقت دیکھا کریں اس واحد کا مطلب۔ اسلام میں شادی جتنی پرانی ہوتی ہے نا اتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوں گی؟ ہم نے کہا ضرور۔ آپ نے فرمایا، محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی، جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا کیا جائے یا اس کا شوہر اس سے ناراض ہو جائے، تو وہ شوہر کو کہتی ہے، میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں اور میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ یہ ترغیب و ترہیب کی روایت ہے 1941 نمبر کی۔ یعنی اچھی بیویاں رات کو سوتی نہیں ہیں جب تک ان کے شوہر ان سے راضی نہ ہو جائیں۔ وہ یہ نہیں کہتی آپ جائیں، ناراض ہوں، جو مرضی کرے، میں جا رہی ہوں۔ تو اچھی بیوی بنے۔ دیکھیے، عورت کے پاس سکون ہے، گھر کو پرسکون رکھنے میں سب سے زیادہ عورت کا کام ہے۔ ٹھیک ہے مردوں کا مزاج بگڑا ہو، ٹیسٹ ہی بدل گیا، کرپشن آ گئی، دوسری عورتوں میں چلے گئے، اس کو نہ ڈسکس کریں۔ عام شریف سیدھے سادھے مرد کو ذہن میں لے آئیے، اس کے ساتھ ایک اچھی عورت نباہ کر لیتی ہے، وہ بار بار نہیں سوچتی اس کو بدلنا، اس کو چھوڑنا، اس کے ساتھ یہ کروں۔ ہاں میں ہلا ملانے والی عورت حدیث میں آتا ہے پسندیدہ، یہ نہیں کہ اعتراضات ہی جڑتی رہے۔ جو عورتیں اپنے شوہروں کا مزاج سمجھ جاتی ہیں نا، وہ بالآخر شوہروں کی ہر چیز کو کنکر کر لیتی ہیں۔ شوہر بیچارے ہار جاتے ہیں، آخر میں کیا کریں، اس نے ہی مجھے ڈسکور کر لیا۔ وہ پہلے جان جاتی ہیں اس وقت کیا چاہ رہے ہیں۔ بیگم آپ کو کس نے بتایا؟ مجھے پتا نہیں، میں کوئی پہلی دفعہ آپ کے ساتھ ملی ہوں، مجھے آپ کا پتہ ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں۔ پھر اس میں ایک اور بات بھی دیکھیے گا کہ اسلام میاں بیوی کے بیچ میں رومانس بھی چاہتا ہے۔ اسلام میں رومانٹسزم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بہت رومانٹک ہوتے تھے، پر کب ہوگا یہ سب؟ شادی کے بعد، ایکسٹرا میرج نہیں یا بیفور میرج نہیں ہے۔ آج ہم نے ویسٹرن سٹائل میں پڑھ کر یا میڈیا کلچر سے جو رومانس سیکھا وہ شادی سے پہلے کا۔ فلم تو ختم ہو جاتی ہے جب شادی ہو گئی، پوری فلم تو شادی سے پہلے کا رومانس دکھاتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی بعض دفعہ ہمارے بچوں کی سوچوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شادی کر لو، اس کے بعد چیٹنگ کرو، اس کے ساتھ ڈیٹنگ کرو، آپ اس کا ہاتھ پکڑیں، آپ اس کو جوک کریں، آپ مذاق کریں، آپ رات کو کھانے پہ جائیں، جہاں مرضی جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب یہ سارے جذبے پہلے سے ادھر ادھر پورے ہو جاتے ہیں تو بعد میں پھر شادیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ اپنے گھروں میں سکون لائیں۔ اور اکثر میں سب کو کہتی ہوں، اپنے سمیت آپ کو بھی، کہ جن عورتوں کو دین کی خدمت کا شوق ہے یا دین سیکھنے کا شوق ہے، ان کو تو دوسروں سے زیادہ اپنے شوہروں کو اور اپنے گھروں کو خوش رکھنے کی ضرورت ہے۔ کس طرح؟ جس طرح اللہ نے خوش رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں نماز نہ پڑھیں, آپ کہتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے باپ کی خوشی کے لیے نماز چھوڑتی ہوں, وہ آپ کو غلط کام کا کوئی مشورہ دے رہے ہیں, آپ کے چلے دی اب شوہر کو خوش بھی تو رکھنا نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, خالق کو ناراض نہیں کرنا, پھر مخلوق کو جہاں جس تک حد تک خوش کر سکتے ہیں آپ کرتے رہیے, اللہ تعالیٰ ان کو آپ سے خوش کرے گا. لیکن آپ اللہ کو خوش کرتے رہیں, اللہ دلوں میں پیار خود ہی ڈال دے گا. جتنا آپ کی نیکی سے اللہ خوش ہوتا ہے نا, اتنا آپ کا شوہر بھی خوش ہوگا. جتنا اللہ آپ سے پیار کرتا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے شوہروں کے دلوں میں بھی پیار ڈالتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے, اور جس دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو خوش ضرور رکھتا ہے. تو لہٰذا ان ساری باتوں کو درست رکھنا چاہیے. ایک خاص چیز جو شوہر بیوی کا بونڈ ہوتی ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے 3613 نمبر کی, آپ نے فرمایا ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو وہ ذات جو آسمانوں میں ہے وہ ناراض رہتی ہے حتیٰ کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے. تو خاص حق کی طرف اشارہ ہے, کیونکہ مرد کو بیوی کے علاوہ کسی اور سے تو یہ خواہش پوری نہیں کرنی. تو لہٰذا اپنے گھروں کو پرسکون بنانے کے لیے ہر طرح سے مرد کو مطمئن کریں, کھانا اچھا کھلائیں, اس کا پیٹ سکون میں آئے گا, گھر صاف رکھیں, اس کی آنکھیں سکون میں ہوں گی, خود اچھی لگیں, اچھے کپڑے پہنیں, اپنے آپ کو سجائیں. آپ اکیلے ہیں, اگر گھر میں کوئی غیر محرم نہیں ہے آپ خوشبو لگا سکتے ہیں, آپ اپنی بیوٹی کو ایکسپوز کر سکتے ہیں تاکہ باہر نظر ہی نہ جائے. جب ہم دین کے نام پہ بے ڈھنگے پن سے پھر گھروں کے ماحول بھی عجیب و غریب بنا لیں تو وہ چیز اصل میں دین کی بدنامی کا ذریعہ بنتی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے, وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا. ذرا دیکھیے ایک دوسرے کا رنگ, ایک دوسرے کا فیس دیکھے, ہاتھ سے ہاتھ ملائے, رنگ فرق ہے آپ سب کے. آپ دیکھیے یہ کس نے بنایا, یہ مٹی کو اللہ نے رنگ دیا ہوا ہے. مٹی پہ پینٹ بھی تو کرتے ہیں نا لوگ, وہ رنگ کوئی اور ہوتا ہے, اوپر سے کوئی اور پینٹ کر کے دکھاتے ہیں, یہ سب کس کی شان ہے. آپ کو پتا کہ دنیا میں 3000 زبانیں تھیں جو ختم ہو چکی ہیں, اور اب اس وقت تقریباً 1000 ڈفرینٹ لینگویجز ہیں. صرف انگلش زبان کے 24 ایکسنٹ ہیں, اور اگر شوہر کی زبان اور بیوی کی اور ہو پھر تو لگ مزہ آئے. کتنا خوف آتا ہے اس وقت کہ ہائے میں اپنی بات ان کو کیسے سمجھاؤں گی, مشکل ہوتا ہے نا, لیکن اللہ آسان کرتا ہے. پیار محبت ہوتا ہے سب زبانیں ایک ہو جاتی ہیں. آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے کسی کے شوہر اردو بولتا ہی نہ ہو, پنجابی تو پتہ نہیں آتی نہ ہو, لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ کیسے رنگ فرق, زبانیں فرق, اور دنیا میں لوگ پھرتے ہیں. کبھی کیا حرم میں جا کر آپ ایک سیاہ عورت کو دیکھ کر سوچ میں نہیں پڑ جاتے, اور اسی کے پہلو میں ایک خوبصورت ترکی عورت, پتلی ناک والی گوری چٹی عورت آ جاتی ہے. میں تو وہاں کھڑے بیٹھ کے یہی سوچتی ہوں, اللہ رنگوں کا کتنا فرق ہے, عملوں کا کتنا ہوگا, انسانوں کی عادتوں کا کتنا فرق ہے. تو یہ چیز غور کے قابل ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میں اس میں نشانیاں رکھتا ہوں لوگوں کے لیے, کون سے لوگ, جو دانش مند ہیں. تو سوچا کریں, غور و فکر کیا کریں. لیکن یاد رکھیے گورے اچھے نہیں ہیں کالوں سے, اور کالے برے نہیں ہیں گوروں سے, موٹے پتلے دبلے کوئی فرق نہیں. نہ اکرمکم عند اللہ اتقاکم, آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورت حجرات کے اندر. اب ایک اور نشانی, وہ من آیات ہی منامکم باللیل والنہار, اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانی ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں. کون کون غور سے سن رہے, سارے سن رہے ہیں. کیا حال ہوتا ہے جب رات کو نیند آتی ہے, بستر پہ پڑھنے کو دل کرتا ہے نا, اور جب صبح اٹھتے ہیں تو کیسے چہک رہے ہوتے ہیں, چم چم کرتے اٹھ جاتے ہیں فریش. کچھ تو ویسے ہی مارننگ برڈز ہوتے ہیں, صبح صبح اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, نہ سوتے ہیں نہ سونے دیتے ہیں, ہیں. اور کچھ بیچارے تہجد کے نام پہ میاں صاحب کو بھی دکھی کر رہے ہوتے ہیں, نہیں تہجد پڑھ رہی ہوں, بس لائٹیں جلا رہی ہوں, اور قرآن بھی سننا بڑا اچھا ہوتا ہے, قرآن کی تلاوت بھی کروں گی, اور یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. تو رات اور دن پہ بھی غور کیا کریں. یہ تو ویسے ہی ہمارے لیے تو ویسے ہی یہاں بڑا یونیک سا ایکسپیرئنس ہے. اور اس کی نشانیوں میں یہ ہے کہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے, خوف کے ساتھ بھی اور تما کے ساتھ بھی. بجلی چمکتی ہے تو روشنی ہوتی ہے, ساتھ آواز آتی ہے تو ڈر لگتا ہے, دونوں چیزیں ساتھ ہیں. یہ زندگی کا خلاصہ ہے. اصل میں یہاں یہ سیکھنے کی باتیں ہیں. زندگی دھوپ چھاؤں ہے, زندگی رات اور دن ہے, زندگی سیاہی اور سفیدی کا نام ہے. حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہیں گے, کبھی تو دل سوچ کے دل ڈر جاتا ہے, اللہ جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا. اللہ عافیت رکھنا, اللہ سکون دینا, اللہ تعالیٰ کسی بھی مشکل میں نہ ڈالنا. اور ساتھ ہی فرمایا آسمان سے پانی برساتا ہے, پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اب کتنے لوگ ان نشانیوں پہ غور کر کے عقل سے کام لیں گے, یا اب آپ خود جانیں, لیکن ضرور سوچیے گا. پھر ایک اور چیز, وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ, اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے۔ پھر اس دن نہیں کہو گے ابھی مجھے اور سونا ہے، مجھے سحری نہیں کھانی، مجھے نماز نہیں پڑھنی، اور سمجھ ہی رہے ہیں کب اٹھنے کی بات ہے۔ قیامت کے دن آئے گا، کسی کو سستی نہیں ہوگی، اس دن تو اٹھنا ہی پڑے گا۔ آسمان و زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دہرائے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ اللہ کے لیے پہلی دفعہ بھی آسان تھا، دوسری دفعہ بھی آسان ہے۔ ہمارے لیے ہمیشہ چیز شروع میں مشکل ہوتی ہے، بعد میں آسان ہو جاتی ہے۔ آسمان و زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، وہ زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ وہ تمہیں خود تمہاری اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے۔ کیا تمہارے غلاموں میں جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ ایسے غلام بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں ہم سروں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ، اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ شرک کا رد ہے کہ تم کہتے ہو اللہ نے فلاں بزرگوں کو فلاں اختیار دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم دیتے ہو کہ تمہارے اور تمہارے نوکروں کے حقوق برابر ہو جائیں؟ تم ملازموں کے ساتھ یہ نہیں کرتے، تو کیا میں اپنے بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا؟ تو شرک کے لیے کوئی گنجائش اس کائنات میں ہے ہی نہیں۔ مگر یہ ظالم بے سوچے سمجھے اپنے تخیلات کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ آئیے دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے پیاروں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ساتھیوں میں، امت مسلمہ میں جو شرک میں مبتلا اس کو اس سے نکال دیں۔ دیکھیے اسلام میں آئے کیوں تھے؟ لا الہ الا اللہ، پھر شرک میں گھسنا ہے تو کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سب کو اس سے بچا کر رکھے۔ کرو کیا؟ فاقم وجھک للدین حنیفا، پس اے نبی اور نبی کے پیروکاروں یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جمع دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، سیدھے ہو جاؤ، ایک اللہ کے بندے بن جاؤ، کسی اور طرف نہ دیکھو۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی بھی ساخت بدلی نہیں جا سکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اکثر کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، قائم ہو جو اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جو ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا دین الگ الگ بنا لیا۔ یہ ہے القرآن حیاتی۔ جب قرآن زندگی میں آتا ہے نا تو بندہ منیب بنتا ہے، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع، ہر وقت اس کا ڈر، اسی کی طرف جانا، ادھر جانا۔ اور اس کے برعکس من الذین فرقوا دینہم، یعنی ان مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنا دین بنا لیا، الگ کر لیا، اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، اور ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ اگر آپ نے تھوڑی سی توجہ دی ہے تو یہاں آپ کو پتہ چلا فرقہ واریت پھیلانے والوں کو اللہ نے کافر کہا ہے۔ نہ شکرے لوگ ہیں جو امت کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ کر اتنے پیارے قرآن اور حدیث سے دور کر دیتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں اور انسانوں کی لکھی ہوئی چیزوں میں اور کتابوں میں کھو جاتے ہیں لوگ، اور ان کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی بات پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری اصلاح فرما دے۔ پھر انسانوں کی عادت، اس کا تذکرہ، وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، لوگوں کا حال یہ کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اس کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ ان کو چکھا دیتا ہے تو اس وقت یکایک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل ان پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ نہ شکرے نہ بنو، اللہ کی شکر گزار بنو۔ کیسے؟ جب ہم لوگوں کو اللہ کی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر بھول جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب کبھی ان کو اپنے کیے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت بھگتنی پڑتی ہے تو یکایک مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے، اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، پس اے مومن رشتہ دار کو اس کا حق دے۔ اے اللہ ہمیں رشتہ داروں کے حق نبھانے والا بنا، اور مسکینوں مسافر کو اس کا حق دے دو۔ یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ دیکھیے کتنا پیارا دین ہے، اتنے بیلنس طریقے سے ہمیں دوسروں کے حق سکھاتا ہے۔ تو زندگی میں سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ اللہ کا دین جب آپ پوری ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں نا، اے ٹو زی، اسلام اے ٹو زی، قرآن اے ٹو زی، سنہ اے ٹو زی، سیرہ اے ٹو زی، آپ کو جینے کا ڈھب آ جاتا ہے. میں نے دیکھا ساری زندگی لوگ دنیا کی باتیں بھی سنتے ہیں، ڈرتے بھی، خدمت بھی کرتے ہیں، پھر بھی لوگ ان سے ناراض رہتے ہیں. 10 جگہ گئے ان کے کہنے پہ، ایک جگہ نہ جا سکے، گلا. بہو سارا دن کام کرتی رہی، ایک کام نہ کر سکی تو گھر والوں کا مزاج بگڑنے لگتا ہے. اس کے برعکس میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو ایک بیلنس طریقے سے سب کو چلتے ہیں لے کر، اور اللہ کے ڈر سے ہی دوسروں کی خدمت بھی کرتے ہیں. اللہ گھر والوں کے دلوں میں بھی محبت ڈال دیتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہاں ان کی مجبوری ہے، ان کو پڑھنا ہے، ان کو پڑھانا ہے. ہماری اسٹوڈنٹس میں کچھ ساتھی اس طرح ڈسکس کرتے ہیں، تو ایک اسٹوڈنٹ تھی تو انہوں نے بتایا کہ وہ ظاہر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی تھی، تو جو عمومی طور پہ آپ دیکھیے گھروں میں کام ہوتے ہیں وہ کرتی رہتی تھیں. تو جب انہوں نے کورس جوائن کرنا تھا تو ان کو اس چیز کا بڑا خوف تھا کہ میں کیسے کروں گی، نہ کیا کروں اور میں کمٹمنٹ کیا کروں. اللہ کا حکم دیکھیے، ان کی ساس نے بھی کورس کیا، دورہ قرآن جب ہوا تھا تو انہوں نے بھی اپنی بہو سے کہا کہ بیٹا تم کورس کرو، میں بھی تمہارا ساتھ دوں گی، میں بھی کروں گی تو فائدہ تو ہوگا، لیکن اگر تم کرو گی تو زیادہ فائدہ ہوگا، تو میں بچوں کو رکھتی ہوں، تم کورس کر لو. وہ اتنا ریگارڈ دیتی ہیں اپنی ساس کو، کہتی ہیں میں نے یہ کورس جو کیا اور آگے بھی بڑھی ماشاء اللہ، وہ کہتی ہیں اس میں میری ساس کا حصہ ہے. حالانکہ بچوں کی جگہ ہوتی ہے کئی بھی جگہ ایسی، لیکن چلے گھر والوں نے کوآپریٹ کر. ایسی ایسی ساسیں میں نے دیکھی ہیں کہ وہ بہوؤں کو اس طرح سے کون قرآن کے کورس کرواتی ہیں جیسے مائیں اپنی بیٹیوں کو امتحان اور پیپروں کے دنوں میں خدمت کرتی ہیں. کپڑے تک ان کو اسری کر کے دینا، گھر کے کاموں سے آزاد کہ آپ جا کے اپنا کام کریں، کوآپریٹو. تو فائدہ کیا ہوا؟ انہیں کی نسلیں سنوری، انہیں کے پوتے پوتیوں کو اچھی ماں نصیب ہو گئی. تو یہ دین ہے، ہم المفلحون. فلاح کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے دین کو اور دنیا کے معاملوں کو لے کر چلیں. اور کچھ ساری زندگی کا تو کھیل ہوتا بھی نہیں ہے. اگر انسان اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، اس کے بعد وہ خود بہت ایڈجسٹمنٹس میں آ جاتا ہے کہ مجھے کہاں کس چیز کو لے کر چلنا ہے. پھر آگے آپ دیکھیے، اتنے پاروں کے بعد دوبارہ سود کی بات آ رہی ہے. وما تئی تو مر ربلی اربو فی اموال الناس، جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو جائے. کیوں کرتے ہو ایسا؟ کہ بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے. فلا یربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا. ذرا 3 سیکنڈ اس پہ غور کیجیے. عموماً جو چیزیں لی جاتی ہیں سود پہ دی جاتی ہیں، وہ اسی سوچ سے لی جاتی ہیں نا کہ بڑھ جائیں گی، گھر اپنا ہو جائے گا، کرائے کے گھر سے نکل آئیں گے. حالانکہ جتنی سود کی قسط ہوتی ہے اس سے کم پہ شاید کرائے کا گھر ملتا ہے، لیکن ایک شیطان خیال ڈالتا ہے کوئی بات نہیں، کرائے کا گھر ہے تو کرایہ تو ضائع ہو گیا، اور گھر کے پیسے قسطوں میں گھر تو اپنا بن جائے گا نا. کہاں کبھی بنا زندگی میں؟ آج تک میں نے تو نہیں لوگوں کے بنتے دیکھے. بعد میں بچے قسطیں دیں تو ہوں گی الا ماشاء اللہ، اور اگر بن بھی گئے تو آپ بتائیے کہ اللہ کو ناراض کر کے بنا. فلا یربو عند اللہ، کوئی نہیں بڑھتا اللہ کی طرف. اسی طرح اسی آیت کا ایک معنی تحفے تحائف بھی لیا گیا. کسی کو جب ہم گفٹ دیتے ہیں نا، تو وہ اس نیت سے نہیں دینا چاہیے کہ ہمیں زیادہ ملے، کیونکہ یہ ناپسندیدہ بات ہے. اور جب گفٹس کو توقع میں لے آیا جائے نا کہ اب یہاں تو کوئی ضروری ہمیں تحفہ دے گا، تو وہ رسم بن جاتی ہے، تو رسموں میں نہیں دینا چاہیے. جب کوئی امید رکھے کہ یہ مجھے دے گا تب نہ دیں، اپنی خوشی سے دیں، قیمت کو نہ دیکھیں، اپنے پیار سے دیں. اور آپ دیکھیں گے کہ جب ہمارے خاندان میں تحفے لڑائی کا ذریعہ بن جائیں، پسند ہی نہیں آیا، کمزور چیزیں دے دیں، شادی میں کیا دے گئے، ساس کو کیا ڈال دیا، بہو نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو سمجھیے کہ وہ تحفے نہیں ہیں، وہ ایک قسم کی لائبلٹیز ہیں. تو اس وقت ریئلسٹکلی ہم امت والوں کو ان چیزوں کو بھی کم کرنا چاہیے. لین دین، کھانا پینا، ان چیزوں کو ریلیکس پہ رکھیے، اور اس طریقے سے چلیے. اس کو دیجیے جس کو آپ کا دینے کو دل کرے، تب دیجیے جب آپ کا دینے کو دل کرے، انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی. پھر فرمایا وما تی تم ان زکات ان تریدون وجہ اللہ، جو زکات تم اللہ کی خوشنودی کے لیے دیتے ہو، فاولائک ہم المدعفون، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں. سمجھ آئی؟ سود نہیں بڑھتا، زکوٰۃ کا مال دینے سے بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو آسانیوں میں ڈال دیتا ہے، آپ کے لیے کثرت ہوتا ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ رمضان کے پورا ہونے سے پہلے ہمارے لیے یہ ایک ریمائنڈر ہے. کیا؟ کہ زکوٰۃ دیے کہ نہیں دی. عام دنوں میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن رمضان میں عموماً لوگ دیتے ہیں، اور سال پورا ہو جائے تو اس مال پہ زکوٰۃ دے دینی چاہیے. کوشش کر کے اس کو لگائیے ایسے کسی کام میں کہ جہاں آپ کا صدقہ جاریہ بھی بنے، اور آپ کے لیے بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو خیر کے کاموں میں ڈال دے. لیکن یہ کہ اس بوجھ کو ساتھ ساتھ سے اتارتے جائیں تو فائدہ ہوگا. بخاری کی روایت ہے کہ تم جو کچھ بھی اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے خرچ کرو گے، تمہیں اس پر ثواب ملے گا. یعنی بندوں کے چہروں کے لیے نہیں، یعنی دوسروں کی خوشی کے لیے نہیں کہ اس کو خوش کرنا ہے، اس کو دینا ہے، اس کو نہیں، بلکہ اللہ کے لیے. حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر ایک لقمہ بھی بیوی کے منہ میں ڈالو گے تو اس پہ بھی اجر ملے گا. یہ بخاری کی روایت ہے 4409 نمبر کی. پھر اسی طرح مسند احمد کی روایت 23530, سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے رشتہ دار پر خرچ کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی بنا پر تم سے ہراس کرے. کیا سمجھے؟ جو رشتہ دار آپ کا دشمن ہے, جو گلے رکھتا ہے, جو آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے, اس کو دینے کا زیادہ اجر ہے. کیوں؟ ایک تو مال دیا, دوسرا آپ نے اپنی عزت کو بھی تو قربان کیا نا, اپنی انا کو بھی تو قربان کیا. تو لہٰذا دلوں میں بغض نہیں رکھنے چاہیے. جہاں کوئی آپ کو لگے کوئی آپ سے کٹا کٹا ہے, آپ اس کو گفٹ دے دیں, اس کو تحفہ دے دیں. غصے کو ختم کریں, نفرتوں کو ختم کریں. یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے. اور صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ سے کٹے آپ اس سے جڑیں. بخاری کی روایت ہے 5991 کی, کہ جس میں انسان اس چیز کی خواہش رکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا ہی بنا دے. پھر اس کے بعد اگلی آیات میں فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم, اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا, پھر تمہیں رزق دیتا ہے, پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے, پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو؟ پاک کہ وہ اللہ جو بالا برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے, تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے باس مال کا, شاید کہ وہ پلٹ آئیں. یہ آیت آج کے حالات کی منہ بولتی تصویر ہے. دنیا میں فساد پھیلا ہوا ہے ہر طرف. آپ دیکھیے یہ دنیا جس میں شرک عام ہو جائے وہاں کبھی بھی سکون نہیں ہوگا. اور فساد کیا کہتے ہیں؟ اللہ اور بندوں کے تعلقات کا بگڑنا اور بندوں کے بندوں سے تعلقات کا بگڑنا. آج عمومی طور پر دیکھیے رشتوں کی وہ مٹھاس نہیں رہی, آج وہ لحاظ نہیں رہا. تو یہ سب فساد کی مختلف قسمیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح والا بنا دے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل, اے نبی ان سے کہو زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا, ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے. بس اے نبی اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی ذمت میں, قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں. وہ دن آئے گا تو جائے گا نہیں, اس کی فکر میں جینا ہے. اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. کیوں؟ ناراض ہوں گے, تم نے مجھے برباد کیا, تمہاری وجہ سے گناہ کیے, تمہاری وجہ سے حرام کیا, تمہاری وجہ سے غلط باتیں مانی. اس دن جو لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہوں گے. اور جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے. اس کے برعکس جن لوگوں نے نیک اعمال کیے, فلی انفسہم یمہدون, تو وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں. اللہ ہمیں ان لوگوں میں کر دے, تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے, یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. قیامت کے ان مناظر کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور و فکر. اس کی نشانیوں میں ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے, اور اس غرض کے لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرح بھیجا, وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے, پھر انہوں نے جرم کیا. نوٹ کیجئے گا, جرم, کرمنل تھے وہ لوگ جنہوں نے رسولوں کی دعوت کو قبول نہ کیا. وکانا حقنا علینا نصر المومنین, اور یہ بات تو ہم پر حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں. کیا صرف کل تھا کہ آج بھی ہے؟ آج بھی ہے. ایمان پیدا کر لیں, اللہ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب کرے گا. اللہ الذی یرسل الریاح فتصیر صحابا, اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور جو بادل کو اوپر اٹھاتی ہیں, پھر ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے, ان کو ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیتا ہے, پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل سے ٹپکے چلے آتے ہیں. یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکا یک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں. اللہ ہمارے ملکوں میں بھی خیر کی بارش برسا, کتنا خوش ہوں گے لوگ بارش دیکھ کر. حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے. دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات, کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے. اسی طرح اللہ ہماری مردہ امت کو بھی زندہ کر دے. یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اگر ہم ایک ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ تو کفر ہی کرتے رہ جائیں. اے نبی, تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو, اور جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہوں ان کو بھی نہیں. تو شرک چھوڑ دو, قبروں پہ جا کے بزرگوں کو ستانا چھوڑ دو, اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو. تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو، یہ اب آپ لوگوں کی باتیں ہیں جن کو اللہ قرآن سنوا رہا ہے. کون؟ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے اور سر تسلیم خم کرتے ہیں. اللہ ہمیں اندر تک جھکا دے، ہمارے سر جھک جائیں. کبھی آپ کسی بھی جھکے ہوئے سر والے انسان کا تصور لائیں، کتنا خوبصورت تصور آتا ہے اس سے. پھر انسان کی زندگی کے مختلف مراحل کی بات ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوہ، اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت میں تمہاری پیدائش کی، ابتدا کی، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا. وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کبھی کسی کے گھر میں کوئی بزرگ ہوں اور جو بیڈ پہ ہوں اور جن کو فوڈ کی پائپ لگی ہو، ڈرینیج کی پائپ لگی ہو، جن کو کبھی جھٹکا لگ جائے تو سانس اکھڑ جائے، ان کو یاد کر کے اس آیت کو سمجھیے. تو آج میری قوت کل کمزوریوں میں ڈھلے گی. معصوم بچے ہوتے ہیں، کتنے کمزور سے پھر اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں. کبھی بھی مان نہ کرے کوئی اپنے اوپر، اور بزرگوں کو ضرور دیکھا کرے، ان کے پاس بیٹھ کے سوچا کریں جب میں بڑی ہوں گی تو میں بھی ایسی ہوں گی، اللہ نہ کرے مجھے بیماریاں لگ گئی تو میں اس طرح بستر پہ جاؤں گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عافیت میں رکھے آخری دن تک. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جب وہ سات برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے. اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ مند کیے گئے تھے وہ کہیں گے اللہ کے نوشتے میں تو تم روزے حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روزے حشر ہے لیکن تم نہ جانتے تھے. پس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا. وقت تو دنیا میں تھا، وہ تو گزر گیا، اور وہاں جا کر اب کیا فائدہ. سورت کرن دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. وَلَقَدْ دَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے. تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو. اس طرح ٹھپا لگا دیتا اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں. اللہ ہمارے دلوں پر ٹھپے نہ لگانا، جہالت بہت بڑی تباہی ہے. بندے کو یاد بھی نہیں رہتا میں کون ہوں، پتہ بھی نہیں چلتا میں کتنا محروم ہوں. پس اے نبی صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. فاصبر ان وعد اللہ حق، اندازہ لگائیے کتنے مشکل حالات تھے اللہ کے نبی پہ. آسمان سے تسلیاں آ رہی ہیں، صبر کیجئے صبر کیجئے، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے. کس معاملے میں ہلکا؟ کسی معاملے میں، اصولوں میں، عمل میں، ضابطوں میں. کیونکہ آپ دیکھیے جب ایک انسان اپنا آپ کمزور پاتا ہے نا، تو وہ اکثر دوسروں کے پریشر میں آنے لگتا ہے. تو اشارہ اس میں کہ یہ نہ کہو کہ اب ہم مسلمان تو کچھ نہیں کر سکتے، اب ہمیں غیروں کی باتیں تو ماننی پڑے گی، ان کے طریقوں کو اپنانا پڑے گا، ان کا رنگ ڈنگ نہ اپنائیں گے تو ہم دنیا میں کیسے آگے چلیں گے، کا ایسا نہیں ہے. جس نے تمہیں کمزوریوں سے صحت مندی دی کہ آگے جا کے نہیں دے گا؟ تو یہ ساری صورت نشانیوں پہ غور کرنے والی ہے. صبر کرنا ہی پڑے گا. حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے بعد والا زمانہ صبر آزما ہوگا. اس وقت حق کو تھامنے والے کو تمہارے 50 آدمیوں کے اجر کے برابر ثواب ملے گا. یہ سلسلہ تو صحیحہ کی روایت ہے 494. کیا پتہ چلا، جو جتنے مشکل حالات میں نیکیوں پہ جمے گا اس کو اتنی ہی اللہ سے بڑی خیر ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عطا کرے.